الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وقال الشاعر العربي: عيد وعيد وعيد قد اجتمعنا، عيد وعيد وعيد قد اجتمعنا، وجه الحبيب ويوم العيد ويوم الجمعة. میرے محترم، نہایت صد احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک عظیم دینی اسلامی اور شرعی زندگی اور اس کے مقامات، اس کے مراتب، اس کے مواقع اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی سے نصیب فرما دیے ہیں. ایک مسلمان کا جو پورا کا پورا سال ہے، 12 مہینے ہیں اسلامی، اس میں ہمارے دین اور ہماری شریعت کے مقرر کردہ دن اور ہماری شریعت کے مقرر کردہ مہینے، ہماری شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ عیدین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسے ہی حکم ہے کہ جس پہ پوری کی پوری امت مسلمہ متفق ہے. گزشتہ جمعے اس بات پہ تفصیل سے کلام ہوا تھا کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں اور یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ جناب محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت مبارکہ سے لے کر آج تک ہمارے اور آپ کی ان ایام تک اسلام کی تعلیمات بشمول اسلام کے تہوار کے اسلام کی تعلیمات بشمول اسلامی کیلنڈر کے اسلام کی تعلیمات بشمول اسلام کے مہینوں کے اور ہفتوں کے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے. یہ اصل تمہید کس مسئلے کے لیے باندھی جا رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں تمام مذاہب کی طرح تمام ادیان کی طرح جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ آسمانی ہیں یا وہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں ایک بات اس میں متفقہ ہے کہ ہفتے کا ایک دن وہ محترم ہوتا ہے ہفتے کا ایک دن اس مذہب والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے. اور محققین علماء ائمہ کے درجے کے جو علماء ہیں مثلا امام العصر آیۃ من آیات اللہ محدث کبیر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے بلند پایا محدثین اور شراح نے یہ بات کہی ہے کہ یہود کا جو مذہبی دن ہے وہ بھی حقیقت میں جمعہ تھا اور نصارہ کا جو مذہبی دن ہے وہ بھی حقیقت میں جمعہ تھا. اور جیسے وہ اپنے مذہبی تعلیمات میں تقریباً ہر چیز میں بھول گئے یا انہوں نے اپنی تعلیم بدل لی تحریف کر دی یہاں تک کہ آسمان سے نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو بھی نہیں بخشا اور ان کتابوں کی آیات میں ان کتابوں کے احکام میں بھی اپنی مرضی چلائی اور کہیں اپنی مرضی سے اس کو ختم کیا کہیں بدل دیا اور کہیں اس کو چھپا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے اعمال و احکام پہ عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے. جس طرح ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے وہ لوگ پھسل گئے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله حالانکہ تمام انبیاء جو تشریف لائے سب کے سب نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، میرے اللہ اور تمہارے اللہ ایک ہیں، انہی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ جو میں جو راستہ بتا رہا ہوں اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے توحید سے، ہمارے دین، ہمارے مذہب، شریعت اسلامیہ کے جو کمالات ہیں اور جو خاص تعلیمات ہیں ان میں توحید وہ بہت بلند پایا تعلیم ہے. توحید کے بغیر نہ نماز معتبر ہے، نہ روزے کا ثواب ملے گا، نہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کو فائدہ دے گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ استغفار کا فائدہ ہوگا، نہ ذکر آپ کا کوئی مسئلہ حل کر سکے گا، بلکہ بنیاد وہ عقیدہ ہے، حقیقت فاؤنڈیشن وہ عقیدہ ہے، آپ کے دل میں جو ایمانی کیفیت ہے اور آپ کے قلب میں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا نہ کرنے کا تہیہ ہے اور اللہ کے سوا مخلوقات کو اللہ کا محتاج سمجھ لینا اور اللہ وحدہ لا شریک کو مختار کل ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کو رازق ماننا، اللہ کو دعائیں قبول کرنے والی ذات ماننا اور ایک اللہ اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی اولاد پیدا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی آئے، عرب دیہاتی آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالی وحی بھیجتے ہیں، اللہ آپ سے بات کرتے ہیں، بتائیے کیا بات کرتے ہیں میں بھی سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کچھ دیر قبل سورت نازل ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، مشہور حدیث ہے، عربی خوش ہو گیا سورت سن کے، اور اس نے اس سورت کی عجیب تفسیر کی، کہنے لگا واہ ہمارے خدا کیا پیارے خدا ہیں، تھوڑا سا لیتے ہیں بہت زیادہ دیتے ہیں. اب یہ تفسیر اتنی عمومی تفسیر ہے کہ آپ زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈالیے کہ انسان چند سجدے زندگی کے کر کے کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ضرور اس کو جنت ملے. علماء کرام کہتے ہیں خالص اللہ کا فضل مطلوب ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی کام لازم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی لڑ جھگڑ کے اپنی بات اور اپنا کام نہیں کروا سکتا، بلکہ استغفار، اللہ سے دعا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، گریہ و زاری کرنا، اور جس طرح انبیاء کرام اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے تھے، یہ انسانیت کا کمال ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم، آپ پوری دنیا میں مطالعہ کر لیں، بڑے جدید علوم کو دیکھ لیں، محققین سے ملاقاتیں کر لیں، زندگی گزارنے کے مقاصد معلوم کریں، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. کسی نے کہا انسان کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا، کسی نے کہا انسان روئے زمین کو پلوشن پھیلانے کے لیے پیدا ہوا، کسی نے کہا انسان روئے زمین کی آبادی کے لیے پیدا ہوا. قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کا پیدائش اور دنیا میں آمد اور زندگی کے مقاصد اصلیہ میں عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی. لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر شریعت میں ایک دن مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ دن شریعت مطہرہ کے لحاظ سے ہماری شریعت میں اور دیگر ادیان میں بھی محترم مانا جاتا ہے. اور میں نے جو کہا، محققین علماء نے کہا ہے کہ اصل میں وہ جمعہ تھا جو یہود ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی گمراہی کا واقعہ بیان فرما دیا ہے. اسی طرح جیسے اسلام ہر چیز میں محفوظ و مامون ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسلام کے پیغمبر ان کی ایک ایک تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے. اسلام کے رسول و پیغمبر کی اسوہ حسنہ، ان کی سنت مبارکہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے تمام اسفار، ان کی عبادتیں، یہاں تک کہ ان کے خطبے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے جو مسائل بیان کیے، وہ گھر میں گھر والوں سے کیا بات فرمائی، وہ تک محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اللہ کی کتاب کی شان، اس کا مقام، اس کی حفاظت پورے عالم میں وہ ایک مسلمہ امر ہے. دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں، یا کسی بھی سائنسی میدان میں، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا بادشاہ اور وزیر، جو اس کا جی چاہے وہ کہے، جیسے اس کو سمجھ میں آئے اپنی تحقیق کو بیان کرے، جیسے اس کو مسئلہ سمجھ میں آئے لوگوں کو کہے، لیکن اللہ کی کتاب ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، کہ جیسے قاری صاحب کے سامنے ایک چھوٹا بچہ قرآن کریم یاد کرتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا پابند. اور مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، مشیر، وزیر، امیر، قاضی، اور دنیا اور کائنات کا کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، مجال نہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کو وہ اپنی طرف سے بدل دے، جب تک اس روئے زمین پہ امت محمدیہ آباد ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں مسجد کی الماریوں میں قرآن کریم رکھے گئے تھے، ان میں کوئی قرآن کریم ایسا آیا کہ اس کی بائنڈنگ میں کوئی غلطی ہو گئی، ایک صفحہ آگے ہو گیا، ایک صفحہ پیچھے ہو گیا. ہمارے محترم نمازی تشریف لائے، قرآن کریم ہاتھ میں تھا، میں حیران کہ کیا ہو گیا. فرمایا اس قرآن کریم میں غلطی ہے، اور کھول کے مجھے دکھایا تو واقعتاً اس میں غلطی تھی. دل فکر مند بھی ہوا، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ اطمینان بھی ہوا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اور ہمارے معاشرے میں لوگ الحمدللہ قرآن کریم کے حفاظت کو آج بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ایک مسلمان کے ایمان کی غیرت اتنا بھی اجازت نہیں دے رہی کہ بائنڈنگ کی غلطی برداشت کر لی جائے اور اس کو اپنے مقام پہ چھوڑا جائے، فوری طور پہ وہ میرے پاس لے کے آئے. یہ ہے ایمان کا جذبہ. اور میں نے وہاں ساتھیوں سے کہا کہ کسی جلد والے سے رابطہ کر کے اس کو درست کر کے واپس یہاں پہ لا کے رکھا جائے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کا فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے ہمارا دین حفاظت میں سب سے اعلی دین ہے. کوئی مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اسلام کے راوی ہیں، اسماء و رجال پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں راوی ہیں، اور ان کی زندگی کے کون کون سے پہلو محفوظ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ ابن محیریز، اور صوفیاء میں ان کا بڑا مقام رہا ہے، عبداللہ ابن محیریز رحمت اللہ علیہ کا. اسی طرح ہماری شریعت کے ایک پائے کے بزرگ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف تالیف کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن محیریز اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے نیک اللہ کے ولی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے آئیس جو دا اعلی ذیلی ہی، لوگ ان کے دامن پہ سجدہ کریں، نماز پڑھیں. ایسے پاک صاف اور اتنے بہترین آدمی ہیں. فلما حدثا، لیکن جب عبداللہ ابن محیریز نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو ان حدیثوں کی سندیں مضبوط نہیں تھیں. کسی میں تعلیل تھی، کسی میں ضعف تھا، کسی میں انقطاع تھا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے عبداللہ ابن محیریز اور ان جیسے علماء کی حدیثیں ہم نے چھوڑ دی، نہیں لی ہیں. مطلب آپ معیار دیکھیے کہ پہلے ان کا احترام کیسے کیا اور ان کی شرافت کیسے بیان کی، لیکن ہماری دین کے حفاظت میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا سندوں میں کمزوری ہے. اب وہ کمزوری کس طرح ہوتی ہے؟ کبھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، کبھی کثرت ملازمت نہیں ہوتی، کبھی اتقان نہیں ہوتا، کبھی شیخ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہوتا، کبھی شیخ کی تعلیمات یاد کی ہوتی ہے لیکن بھول جاتے ہیں. یہ محدثین کے علوم کے بابواب ہیں. یہ اسماء الرجال آپ پتہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. پوری ایک ہسٹری کا ایک باب ہے یہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، حالانکہ آپ سے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حمزہ، عبد الرحمن ابن العوف، یہ سب بڑے صحابہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو جوابات دیے. پہلے فرمایا بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور اپنی زندگی کے کام کاج بھی کرتے تھے، گھر بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کئی نہ کئی ایسے موقع آتے تھے کہ دیگر صحابہ کرام موجود نہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرا کوئی کام نہیں تھا، میرا کوئی کاروبار نہیں تھا، میری کوئی تجارت نہیں تھی، میرا کوئی گھر اہل و عیال نہیں تھا، اور میں ہما وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں موجود رہتا تھا. یعنی اس زمانے کے طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ، اس زمانے کے پیغمبر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے راستوں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ مجھے کوئی مرگی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں گر جاتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ فرماتے ہیں جو مسائل ہم نے نازل کر دیے اور جو احکام ہم نے مسلمانوں کو سمجھا دیے، اس کے بعد اگر کوئی وہ بیان نہیں کرے یا اس کو چھپائے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ آسمان و زمین کے تمام مخلوقات کی لعنت. اس لیے صحابہ کرام نے جو مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اس کو محفوظ کیا اور اس کو لازمی طور پہ آگے پہنچا دیا تاکہ امانت ادا ہو جائے. تو دو باتیں وضاحت سے بیان ہو چکی. نمبر ایک، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو یہ محفوظ رہا ہے. اور دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کی کتاب اس روئے زمین پہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اس جیسی آتھینٹک محفوظ بغیر شک شبے کے کوئی روئے زمین پہ اس کے مقابل کی کتاب ہرگز نہیں ہے اور نہ آ سکتی ہے تا قیامت. قرآن کریم نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے. اسی طرح ہمارے دین کے شاعر، اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. فارسی میں کہتے ہیں آمدم برسر، مطلب اب وہ شاعر کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم دین کے شاعر پہ کیا حفاظت کر رہے ہیں اور دین کے شاعر کا احترام ہم نے کتنا کیا ہے. پہلے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے قبیلہ مدر کے، اور کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، کبھی کبھی آ سکتے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری فلاں فلاں قبیلے سے دشمنی ہے، لڑائی ہے، اور اشہر حرام جو اسلام کے اندر چار مہینے اشہر حرم ہیں، ان عدت الشہور ان اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں چار مہینے اشہر حرم ہیں، ان اشہر حرم میں ہمارے دشمن ہم پہ حملہ نہیں کرتے، ہمارے دشمن وہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ ہمارے پیچھے تلوار نہیں نکالتے، اس لیے کہ یہ اشہر حرم ہیں اور ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ اشہر حرم آج کہاں ہیں؟ ان اشہر حرم کے اوپر کس قدر عمل کیا جا رہا ہے؟ حاشا وکلا، بلکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اسی طرح ہمارے دین کے شاعر میں ہمارے مذہبی دن یوم الجمعہ، یہ بہت بڑا دن ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. حضرت نے جو اپنی زندگی میں خاص مشن سنبھال رکھے تھے اور کچھ چیزوں پہ حضرت بہت زیادہ محنت فرما رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت کو یہ افسوس تھا کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک دن جمعہ کا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، وہ بھی ان سے دور کر لیا گیا ہے، اور زور زبردستی کر کے. تم مانو یا نہ مانو، اتوار کے دن تمہاری چھٹی ہوگی اور اتوار کا دن تمہارے لیے وہ چھٹی کا دن ہوگا. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورت جمعہ، اور کیا بہترین سورت ہے. ابتدائی سورت میں اللہ نے فرمایا، ہم نے تم پہ اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا جو تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جمعہ کی، یہ نظر میں رکھیے گا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ جمعہ میں تعلیمات کیا آ رہی ہیں، اور پھر ہم موازنہ بھی کر لیں کہ ہم نے جمعہ کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ کیا کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، ہمیں کتاب سکھا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے کتاب محفوظ ہے، ہمیں حکمت سکھا رہے ہیں، ہمیں سنت سکھا رہے ہیں، اور ہمیں اسوہ حسنہ سکھا رہے ہیں، ہمیں احسان سکھا رہے ہیں، ہمیں شرافتیں سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں انصاف کا درس دیا جا رہا ہے. ویزکیہم، اور جب ایک انسان کتاب و سنت کی تعلیمات سے بہرور ہو جائے، خود بخود اس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود اس میں نیک جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ انصاف ضروری ہے اور ہر کسی کے ساتھ اس کے مقام کے مطابق بہترین سلوک کرنا یہ انسانیت کے تقاضوں میں سے. اور پھر فرمایا، وہ لوگ جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس علم ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس نے کاغذوں کا ایک بوجھ اٹھا رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت اس کی نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان فرماتے تھے کہ من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، جس نے عمل کیا ان چیزوں پہ جو وہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرمائیں گے جو وہ نہیں جانتا تھا. اب پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ہمارا مذہبی دن ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. مورخین فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین کی خلقت کا ارادہ فرمایا، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے آسمان و زمین سے کہا اپنے وجود میں آؤ، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے فوری طور پہ ہو جاؤ، یا پھر میں تمہیں کر دوں گا. قالتا اتینا قائعین، دونوں نے کہا ہمارا سر آپ کی استقبال میں اور آپ کی تسلیم میں حاضر ہے. فوراً بات مان لی اللہ کی مخلوق. اور اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کے تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے جمعہ کا دن محترم دن مانا گیا. اور اب بات بالکل سمجھ میں آئے گی آپ کو، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو وہ بھی محترم تھے. حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا گیا، اور وہ دن جو ان کی طرف منسوب ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس دن کو بھی محبوب بنا لیا. اسی طرح جمعہ یہ اجتماع سے ہے، کون سا اجتماع؟ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں، جنتوں میں، اللہ وحدہ لا شریک کے عظیم قدرتوں میں ایسا ایک دن آتا ہے ہفتے میں، اوقات میں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی منشا شان ہے، کہ اس دن میں تمام انبیاء، علماء، صلحاء، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، نیک انسان سب کے سب جنتوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہوتا ہے آدمی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اتنی خوشی کائنات میں کبھی بھی نہ اس نے دیکھی ہے نہ محسوس ہوگی جتنی خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی. یہ ہے جمعہ. اور پھر احکام نازل ہوئے، ہوا اس طرح کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے. محدثین اور علماء میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسی طرح ابتدائے اسلام میں جو جمعہ کا خطبہ تھا وہ بھی نماز کے بعد تھا، نماز سے پہلے نہیں تھا. صحابہ اکرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھی، اور جیسے آج تک لوگ یہ نا سمجھ اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھی اور اٹھ کے بھاگ گئے، خطبہ نہیں سنا، اس طرح وہ ابتدا اسلام تھا. اب تو جہل ہے، وہ ابتدا تھی. اچانک خبر آ گئی کہ قافلہ آ چکا ہے اور قافلے میں اناج آیا ہے، گندم، مکئی، جو، گیہوں، اور یہ چیزیں آپ کو پتا ہے بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں اور پہلے زمانے میں ان کی شدید قحط ہوتی تھی. صحابہ کرام میں سے جن کو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت تھی وہ اٹھ کے چلے گئے قافلے میں خرید و فروخت کرنے کے لیے، اور پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند علماء صحابہ، فقہاء صحابہ، قرآن دان صحابہ وہ رہ گئے، باقی صحابہ وہ قافلے کی طرف چلے گئے. یہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. آج بھی جو لوگ دین سے بغض رکھتے ہیں اور صحابہ سے بغیر کسی وجہ کے حسد رکھتے ہیں وہ یہاں اس مقام پہ آ کے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں. آپ حضرات ہوشیار رہیے، یہ تفسیر اگر آیت کی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس بات سمجھ میں آئے گی. اللہ وحدہ لا شریک نے آیات نازل فرمائی، اے ایمان والو جب تم کو جمعے کے لیے بلایا جائے، قرآن کریم میں اذان کو ہمیشہ ندا کہا گیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، قرآن میں ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہ کفار تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا جب جمعے کے لیے بلا لیا جائے، فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار روک لو، تجارت بند کر دو، دفتر کو بند کر دو. یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرو اور پھر واپس آ کے کھول دو اس کو. اور یہ بات ثابت کر سکتا ہوں میں حدیث سے. صحابہ کرام، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جمعے کی نماز سے پہلے کوئی کام نہیں کرتے تھے، جمعے کا انتظار کرتے تھے، جمعے کی تیاری کرتے تھے. ولا نطعمو، اور ہم کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. جو آدمی جمعے کے انتظار میں سارے کام چھوڑ دیے اور کھانا بھی نہیں کھا رہا، کیا وہ آفس جائے گا؟ کیا وہ جا کے بینک میں بیٹھے گا؟ وہ فیکٹریوں میں جا کے بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں ونقیل بعد الجمعۃ ونطعمو، اور ہم جمعے کی نماز کے بعد کھانا بھی کھاتے تھے اور اس کے بعد کچھ آرام بھی کرتے تھے. یہ ہے جمعے کا دن. جمعے کے بعد جب آرام کر لیا اور کھانا کھا لیا تو جن دن ختم ہو گیا, اثر ہو گئی, اتنا ہی وقت ہوتا ہے جمعے کا. اور حدیث شریف میں آتا ہے من بکر للجمعہ, جو جمعے کی نماز کے لیے صبح صبح پہنچ گیا فکأنما کرم بدنا, گویا کہ اس نے ایک اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. تو جو آدمی آفس جا رہا ہے, جو فیکٹری جا رہا ہے, جو جاب پہ جا رہا ہے, وہ بکرا کیسے کرے گا؟ اس کو تو جمعے کی نماز کے وقت بھی مینیجر بمشکل 20 منٹ کی چھٹی دیتا ہے, اور واپس دیر سے جائے تو اس میں الزامات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ ہمارے ذمے ایک قرضہ ہے جو باقی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے کیا پتا کس مسلمان کو یہ توفیق دی ہو کہ وہ اس عظیم اسلامی شعیرے کے لیے علم بلند کرے, کوشش کرے, اللہ کی قوم کو اور مسلمانوں کو آواز دے اور مسلمان ضرور اس کے ساتھ ہو جائیں. اور ہمارا یہ کھویا ہوا تشخص, ہمارا یہ کھویا ہوا جمعہ, جو کچھ نہ سمجھ لوگوں نے اپنی دنیا پرستی اور اپنی مٹیریلزم کی وجہ سے کر دیا ہے, اور تجربے سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھٹی جمعے کو کرو یا چھٹی اتوار کو کرو یا چھٹی پیر کو کرو, ترقی سے نہیں ہوتی, ترقی محنت سے ہوتی ہے. کیا اسرائیل میں اتوار کے دن چھٹی ہے؟ آپ ذرا پتہ کیجئے. ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے؟ ہفتے کے دن سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں آپ کوئی دفتر کھلوا لیں, کوئی تجارت کروا لیں, کوئی جگہ کھلوا لیں, نہیں. وضع میں نصارہ ہے اور تمدن میں حنود, یہ ہے مسلمہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, ایسے موقع پہ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے. اور جمعے کا احترام, جمعے کی عظمت کیا ہے؟ من اتى الجمعۃ فلیغتسل, جمعے کی تیاری کرنی. جمعے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ نہا لیا کرے. پوری امت متفق ہے سوائے ابن حزم کے کہ یہ نہانا سنت طریقہ ہے, اور ابن حزم بھی اس کو فرض کہتے ہیں, سنت نہیں کہتے, یہ نہیں, منکر کوئی نہیں ہے اس کا. اور ولیلبس احسن ثیابہ, اپنے کپڑوں میں جو اس کے پاس بہترین کپڑے ہوں, صاف ستھرے کپڑے ہوں, اسلام کی تعلیمات کے موافق لباس ہو, اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق لباس ہو, وہ پہنی ہے. اب گلے میں ٹائی لٹکی ہوئی ہے, یہ ٹائی کیا چیز ہے؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے عقیدے اور مذہب کو جھٹلانے کے لیے یہ باندھی جاتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ عیسیٰ کو صلیب کیا گیا, ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے. اور یہ ٹائی جو باندھی جاتی ہے, یہ اس لیے باندھی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس سے لٹکا دیا گیا صلیب کے اوپر, الیعوذ باللہ واستغفر اللہ. تو بعد میں جو نکمے تھے, اس وقت تو حضرت عیسیٰ کا ساتھ نہیں دیا, بعد میں وہ کہا کہ چلو ہم سب اپنے گلوں میں رسیاں باندھتے ہیں, وہاں سے یہ ٹائی شروع ہو چکی ہے. تو بہرحال اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک زمانے میں اخبارات میں, پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں, وزیر اعظم پرائم منسٹر کو کھلا خط لکھا تھا اور ان کو دعوت حق دی تھی کہ اپنا تشخص, اپنی تاریخ, اپنے شعیرہ, اپنے اسلام کے احکام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی, ابھی بھی موقع ہے, اللہ سے معافی مانگے اور جمعے کو واپس بحال کر دیں, اور مسلمان آرام سکون سے جمعے کی تیاری کریں, جمعے کے لیے مسجد میں آئیں, سورہ کہف پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, استغفار کریں, امام کا خطبہ سنیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد جمعے کی تمام سنتوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہماری آپ کی تقدیر بدل دے, ہمارے آپ کے کاموں میں, ہمارے آپ کے کاروباروں میں, ہمارے آپ کے اولادوں میں اللہ برکت دے. لیکن ہم نے بھی یہ لازم سمجھنا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کریں گے جیسے ہمارے بڑوں اور اسلاف نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام خطیات کو معاف فرما دے، اور ہمارے بڑوں سے جو خطائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جلد ان خطاؤں کا مداوع ہمیں اور آپ کو نصیب کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوالات و جوابات سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نمازیوں کا احترام بھرپور کریں، کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کسی کے آگے بیٹھے نہ، اور جہاں آپ موجود ہیں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو آواز پہنچے. پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں خضاب لگانا جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں خضاب صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو ضرورت ہو. مثلا مجاہد کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کا مجاہد ہو، اسلام کا فوجی ہو، اور اس کو ضرورت ہو کہ وہ اپنے آپ کو جتنا بہترین فٹنس میں دکھائے بہتر ہے، اور وہ بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی اس کی سفید ہو رہی ہے، ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو رنگ لگائے. اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ مرد جس کی خاتون ابھی نوجوان ہے اور یہ جلدی بوڑھا ہو گیا غریب، اور خاتون مطالبہ بھی کرتی ہے کہ آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، نوجوان نظر آؤ مجھے، ایسے مرد کو بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک محتاط طریقے سے داڑھی میں خضاب کا استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح علماء کرام نے کہا ہے کہ مناظر ہے، عالم ہے، مبلغ ہے، یعنی جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس کی بات کی ایک حیثیت ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے روب دبدبے کو اور اسلام کے مقام کو قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی تعلیمات پہ کچھ نہ کچھ اجازت دی گئی ہے. بغیر کسی وجہ کے صرف فیشن کے لیے، مستی کے لیے سفید داڑھی کو کالا کر دینا یہ جائز نہیں. پوچھا ہے کہ کیا عورت کام کاج کے لیے باہر نکل سکتی ہے جبکہ گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو؟ بامر مجبوری نکل سکتی ہے، اور دلیل اس کی وہ معروف دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تشریف لائی تھیں بکریاں لے کے، اور وہاں پہ وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں لیکن وہ رش کی وجہ سے پانی نہیں پلا سکتی تھیں. یہ دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں اس وجہ سے کہ والد محترم ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ خود تشریف لائی ہیں. لیکن ساتھ میں یاد رکھیے گا، یا عبد استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو ایک بہترین مرد کی تلاش تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ان کو نظر آئے انہوں نے ابا جان کو مشورہ دیا کہ اسی شخص کو ہم اپنی بکریوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. یقیناً جب ان خاتون بیوہ ہو، خاتون اکیلی ہو، مشکلات سامنے ہو، بشرط یہ کہ اس کی عزت و عفت محفوظ رہے، ضروری کام کاج کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. پوچھا ہے کہ عرب ممالک میں لوگ امام کے بعد سلام کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں لوگ امام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، کون سا عمل زیادہ صحیح ہے؟ اصل میں یہ اختلاف ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مقتدی اور امام کا تعلق ہے وہ اقتران کا ہے. اقتران کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے لیکن امام سے آگے نہیں بڑھنا، امام سے آگے بڑھے تو نماز خراب ہوگی. اور دیگر ائمہ بشمول صاحبین کے، ان کے نزدیک امام کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری نہیں ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا بہتر ہے. اور اسی لیے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً امام کے ساتھ سلام کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے. اور جو لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں اور امام کے سلام کے بعد سلام کرتے ہیں وہ بھی درست ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فتویٰ ایک اس طرح بھی موجود ہے. اس لیے دونوں عمل ہیں. کیا چیز ہے؟ اچھا جی، پوچھا ہے کہ حج بدل کے لیے اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا کب جائز ہوتا ہے؟ جب آپ کی اپنی استطاعت ختم ہو جائے، آپ کی صحت یا آپ کی عمر یا کسی بھی وجہ سے آئندہ مستقبل میں حج پہ خود جانا مشکل لگ رہا ہے، خواہ وہ صحت کی وجہ سے ہو یا وہ مالی حاجات کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو آپ اپنی طرف سے ایک آدمی کو اپنے خرچے پہ حج پہ بھیجیں، یہ حج بدل کہلاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، زندگی میں جب بھی اللہ آپ کو موقع دے اور حج پہ جانا آسان ہو جائے تو پھر آپ کو ہی جانا پڑے گا. آپ کی طرف سے جو گیا ہے وہ آپ کی طرح جانے کے برابر نہیں ہے. پوچھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فجر کی اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ صوفیاء کے ہاں یہ واقعہ مشہور ہے. آج ہم نے خطاب میں بھی یہ بات کی کہ صوفیاء کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی اسناد ہیں. محدثین کی سندوں میں، محدثین کی حدیثوں میں حضرت بلال کے اس واقعے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. پوچھا ہے کہ ایک بندے کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے. ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے اللہ کے حکم سے، شرک ختم ہو گیا. اور جب اللہ چاہے تو لگتی ہے اور جب اللہ نہ چاہے تو نہیں لگتی. لیکن تجربات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے دنیا میں وہ یقیناً متعدی ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے متعدی بیماریوں والوں کو کہا گیا کہ شہر سے نہ نکلو، اور جو شہر سے باہر ہے اس کو کہا گیا اندر نہ آؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ شام کی طرف جا رہے تھے، شام میں طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی، حضرت عمر راستے سے واپس ہو گئے. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے جو قوانین فطرت بنائے ہیں اس کے مطابق جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے. حضرت مولانا صاحب دعا کریں، میرا ایک مسئلہ ہے اور پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا حاجۃ الا قضیتها، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم حلل مشکلاتنا وقت حاجاتنا، وادفع عنا بلیاتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انک سمیع الدعاء. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافی فی الدنیا والآخرہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.